فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نویت سنة الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میری نیت کر لی ہے, میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی, اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دہرا لینا زیادہ اچھا ہے. خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے, یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود پاک پڑھے, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1448 ہجری کے محرم شریف کی آج دوسری رات ہے, اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے. آج میں آپ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کچھ تعارفی کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. نیت یہی ہے انشاءاللہ الکریم. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ, کنیت ابو بکر, جبکہ لقب صدیق و عتیق ہیں. مردوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں 17 نمازیں پڑھانے کا شرف بھی حاصل کیا, اور آپ رضی اللہ عنہ ہی نے سب سے پہلے قرآن کریم جمع کیا. آپ کی ایک انوکھی شان یہ ہے جو کسی کو حاصل نہ ہوئی کہ آپ خود بھی صحابی, والد محترم بھی صحابی, بیٹے بیٹیاں پوتے اور نواسے بھی شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. یہ ایسے اعزازات ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصیبت زدوں کی غمخاری کرتے, پریشان حالوں کی داد رسی فرماتے, بیماروں کی قیادت, کسی کا انتقال ہو جانے ہو جائے تو اس کے گھر والوں سے تعزیت کرتے, پلے سے رقم ادا کر کے نو مسلم یعنی نئے مسلمان ہونے والے غلاموں کو ان کے ظالم آقاؤں سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن کریم سے اتنی محبت تھی کہ جب تلاوت کلام پاک فرماتے تو آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پاتے اور زار و قطار رونے لگ جاتے. آپ کی ایک نرالی شان یہ بھی ہے کہ قبول اسلام سے پہلے کبھی کسی بت کو سجدہ کیا اور نہ کبھی برے کاموں کے قریب گئے. آپ وقف کی چیزوں کے تعلق سے بڑے محتاط تھے. اپنے استعمال کے لیے اونٹنی, کھانے کے لیے ایک بڑا پیالہ اور اوڑھنے کے لیے چادر لی ہوئی تھی. بوقت وفات آپ نے ان تینوں چیزوں کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کی وصیت کی. چنانچہ حسب وصیت یہ تینوں چیزیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا دی گئیں. جنت کے تین حروف کی نسبت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت نشان میں تین فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک, ابوبکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص. اے ابوبکر, میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے. نمبر دو, اے ابوبکر تم آگ سے اللہ پاک کے آزاد کیے ہوئے ہو. نمبر تین, ابوبکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند کلمات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق اعظم. ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 یعنی 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اعلان نبوت کے چھٹے سال ایمان لائے. تو اب یوں یہ ہو گئے 40. آپ کا ایک لقب جو القاب ہیں ان میں ایک لقب یہ بھی ہے متمم الاربعین, یعنی 40 کا عدد 40 کا فگر کمپلیٹ کرنے والا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زہد و تقویٰ, عدل و انصاف اور خدا خوفی کے جس مقام پر فائز تھے وہ آپ ہی کا حصہ ہے. سفر ہو یا حضر, گھر میں ہو یا باہر, آپ نے اپنی زندگی نہایت سادگی سے گزاری. جہاں آرام کرنا ہوتا زمین پر چادر بچھا دیتے اور اسی پر لیٹ جاتے, کبھی درخت پر چادر ڈال کر اس کے سائے میں آرام فرما لیتے. ایک مرتبہ خطبہ دیا تو اس وقت بدن اطہر پر موجود چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ بچوں سے اپنے لیے دعا کرواتے کہ دعا کرو عمر بخشا جائے. آپ کی مبارک زبان پر اکثر اللہ اکبر جاری رہتا تھا. نماز کے معاملے میں کسی دوسری شے کو اہمیت نہ دیتے, یہاں تک کہ آپ نے اپنے تمام صوبوں کے گورنروں کے پاس بھی یہ فرمان بھیجا کہ میرے نزدیک نماز تمہارے سب کاموں میں اہم ہے. جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر ہمیشہ کی اختیار کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا, اور جس نے اسے ضائع کیا وہ دیگر معاملات کو بھی ضائع کر دے گا. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان عظمت نشان میں تین فرامین آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر, یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج نہیں نکلا, سورج طلوع نہیں ہوا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ, یعنی اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرمایا. نمبر تین, آسمان کے تمام فرشتے عمر کی عزت کرتے ہیں اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ پسے صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا، گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ ہے ایسا رعب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا، صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26 ذوالحج شریف کی صبح فجر کی نماز کے دوران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے، پھر چند روز شدید زخمی حالت میں گزار کر بالآخر جام شہادت نوش کر لیا۔ پہلی محرم شریف 24 ہجری روضہ رسول میں خلیفہ اول حضرت عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث مبارکہ کی تعداد 537 ہے، 537۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس وقت مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں حاضر ہوں۔ مدینہ منورہ کے ایک پرانے محلے میں میرا آنا ہوا، یہاں پر میں نے ایک مکان کے باہر یہ تختی لگی ہوئی دیکھی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے یا داخل الدار صلی علی النبی المختار۔ تو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، اس تحریر کے بارے میں کچھ ہماری رہنمائی ارشاد فرمائیے گا۔
یا داخل الدار صلی علی النبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ تو مدینہ شریف، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس گھر میں داخل ہونے والے نبی مختار مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی دعوت ہے، نیکی کی دعوت ہے۔ مدینہ منورہ میں میں نے بعض جگہوں پر سڑکوں کی سائڈ پر صلی علی النبی یہ دیکھا تھا، تو وہ نبی پر درود بھیجو، تو اسی کو مطلب، یعنی کہ میرے ذہن میں یوں بیٹھ گیا بعد میں کہ صلو علی الحبیب لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پھر ایک بار، مجھے بھی کوئی جذبہ ملا، شوق ہوا، میں نے یہیں فیضان مدینہ میں، کئی سال پرانی بات ہے، میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں صلو علی الحبیب کہوں اور آپ صلی اللہ علی محمد کہیں، شاید پرانے سائے بھائی کو یہ واقعہ یاد ہو۔ تو ذرا درود شریف پڑھنا اور کوئی مسلمان تھوڑی انکار کرے گا، تو اسلامی بھائیوں نے ماشاء اللہ اچھا رسپانس تھا، تو میں نے وہ چند بار کہا کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بس تو چل پڑا، جاری ہے الحمدللہ۔ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں، محافل میں، مجالس میں، بلکہ میرا خیال ہے شاید اب تو سب اہل سنت کے جو مطلب اجتماعات یا جلسے وغیرہ ہوتے ہوں ان میں یہ پڑھا جاتا ہوگا صلو علی الحبیب۔ ذرا میرے کو جاننے کی تو نہیں ملتی کوشش، مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ پڑھتے ہوں گے، اتنا مطلب اللہ پاک نے صلو علی الحبیب میں کشش عطا فرمائی کہ ہمارے یہاں بہت پڑھا جاتا ہے، اور بچے کو الحمدللہ یہ یاد ہوتا ہے صلو علی الحبیب، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بولیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، الحمدللہ۔ یہ مدینہ پاک میں یہ بھی لکھا ہوا ماشاء اللہ مکان پر, کسی عاشق رسول کے مکان پر مکہ مدینہ. اہل مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں جو واقعی اہل مدینہ ہیں, اور کئی اہل مدینہ کے گھروں پر بدھ کو رات کو محفل میلاد بھی ہوتی ہے, شرکت بھی کی ہے میں نے الحمدللہ. یہ بدھ کو کرتے, ہر بدھ کو جشن ولادت بھی مناتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں, اور پورے پورے بکرے نیاز میں کھلاتے ہیں, پورے بکرے کیسے کھاتے ہیں, یہاں بھی تندوری بکرے تو یہاں بھی بنتے ہیں. بکرے میں کچھ چاول اور جو بھی مسالہ بھر کے اس کو مخصوص طریقے پر بھون کر تندور میں, یا اب تو شاید مشینیں ہوتی ہوں گی اس میں بھون لیتے ہوں گے, پھر یہ سب کے بیچ میں رکھ دیا تھا, سب نے اس میں سے کھایا. یہ اسی کسی دعوت میں شریک نہیں ہوا میں مدینہ شریف میں, لیکن سنا ہے کہ یوں بھی کرتے ہیں. کبھی 12 ربیع الاول شریف مدینہ شریف میں گزارنے کا شرف ملا نہیں مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
جاہد اتاری ڈھاکا بنارس تھے যে আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলে একটি কথা প্রচলিত আছে যে যদি কারো বাড়িতে কেউ মারা যায় তাহলে 40 দিনের মধ্যে ওই বাড়ির লোকেরা রাতে অন্য কোথাও থাকতে পারবে না, অর্থাৎ তার নিজেদের বাড়িতেই থাকবে, এর شرعی بیدان کی رویج.
بنگلہ زبان میں کیے گئے سوال کا اردو خلاصہ. ہمارے ملک کے دیہی علاقوں میں ایک بات مشہور ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو 40 دن کے اندر اس گھر کے افراد کو رات کے وقت گھر سے باہر کہیں اور ٹھہرنا نہیں چاہیے, یعنی جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے اس گھر کے لوگ 40 دن تک کسی دوسری جگہ رات نہیں گزاریں گے بلکہ اپنے ہی گھر میں رہیں گے. ایسا کرنا کیسا؟
مدینے کی موت مانگنا کیسا؟ حاجی کو تو 8 دن کی اجازت ملتی ہے, پھر تو اپنا گھر آنا ہی پڑے گا, اور پھر مدینہ سے اپنے گھر سے باہر رات بھی گزارنی ہوگی. مدینہ اچھا, مدینہ تو ہے ہمارا گھر. تو بہرحال یہ طرح طرح کے لوگوں میں رواج ہو جاتے ہیں, تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں, مطلب کوئی دھنگ دھڑا ہے نہیں. ایسے مطلب یعنی کہ توہمات نہ پالے جائیں, صرف وہی مطلب احکام وہی رواج اوکے ہوتے ہیں جس کو علماء اوکے کریں. اپنی طرف سے جو جدی پشتی کئی باتیں چلی آتی ہوتی ہیں وہ بعض باتیں درست ہوتی ہیں, یعنی ٹکراتی نہیں ہیں شریعت سے, بعض باتیں مطلب ویسے مضحکہ خیز اور ایسی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو ضروری سمجھ کر کوئی اگر باہر نہیں ٹھہرتا تو ظاہر ہے کہ شریعت نے ضروری نہیں قرار دیا, اس کو ضروری قرار دے گا کہ شرن ضروری ہے, باہر ٹھہریں گے تو گناہگار ہوں گے, اس طرح تو یہ خود گناہگار ہوگا. لیکن سوال میں ایسا کچھ ہے نہیں کہا گیا پر رات نہ گزارے باہر, تو ایسی پابندیاں نہ ڈالی جائیں. عدت عورت کے لیے, وہ بھی شوہر کی موت کی 4 مہینے 10 دن عدت, یہ صرف عورت کی اپنے شوہر کے انتقال پر ہے, وہ واقعی گھر سے باہر نہ نکلے, رات کا دن کو بھی نہ نکلے. باقی اوروں کو یہ پابندیاں نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ مکہ پاک میں جنت المعلا میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کرنا کیسا ہے؟
اچھا, کہ جو مکے یا مدینے میں فوت ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی موت حرمائن یعنی مکہ مدینہ میں سے کسی ایک میں واقع ہو, کسی ایک میں واقع ہوئی, تو وہ قیامت کے دن حالت امن میں اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو شخص حرمائن یعنی مکہ مدینہ میں سے کسی ایک حرم میں فوت ہوا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی اور وہ روز قیامت امن والوں میں سے ہوگا. اچھا, یہ میں نے حرمین کا جو مکہ مدینہ ہی سمجھانے کے لیے کہا, کیونکہ مکہ پاک سے بھی دور دور تک باہر بھی حرم کی حدیں ہیں, لکھا حرمین یعنی دونوں حرم میں, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہے نا پورا حرم وہ مکے سے باہر بھی، تو کیونکہ عام لوگ جو نا حرم، مسجد حرام جس میں کعبہ ہے اس کو، اور مسجد نبوی کو، ان دونوں کو حرم بولتے ہیں، بلکہ اس کو بھی حرم نہیں بولتے، مسجد نبوی شریف کو زیادہ تر اس کو بولتے ہیں، مسجد الحرام کو، میں حرم کے لیے حرم میں جا رہا ہوں، حرم میں جا کے بیٹھوں گا، حالانکہ اس کا اپنا گھر بھی حرم میں ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب بے شک وہ حرم ہی ہے، لیکن وہ حرم وہی حرم نہیں ہے، دور دور تک پھیلا ہوا ہے، میلوں میل تک پھیلا ہوا ہے حرم۔ جنت المعالی کی تمنا بھی اچھی، جنت البقیع کی تمنا بھی اچھی، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا امیر السنت سے یہ سوال ہے کہ اب ہم ہوٹل میں جاتے ہیں، چائے وغیرہ یا کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، تو اگر ویٹر سے کوئی دیر ہو جائے یا لیٹ ہو جائے، تو کیا ہم اسے چھوڑ سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارا ٹائم برباد کیا، ہمیں کسی کام سے جانا تھا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔
جھگڑا کرنے کی اجازت طلب فرما رہے ہیں، ایسے وہ ہاتھ باندھ کر شراب فرتے تو کہیں گے نہیں ہمارا ٹائم برباد کیا، بولتا ہوں تمہارے سیٹ کو، تو یہ اجازت تو میں نہیں دے سکتا۔ میں صبر کا مشورہ دے سکتا ہوں، اور ماہ محرم تو ہمیں مشورہ ہی صبر کا دے رہا ہے، صبر کرنا چاہیے، ویٹر سے الجھنا، کوئی انسان ہے دیر ہو جاتی ہے، مجبوری ہوتی ہے، یا آگے پکا ہوا نہیں تو پھر وہ کوک سے جا کے لڑائی کرنی پڑے گی۔ اچھا آپ کوک سے جاؤ گے لڑنے کے لیے، تو بولا میں نے سیٹ کو بولا تو جلدی وہ مسالے کی پیکٹ دے، تو سیٹ نے دیر کر دی، اب کس کس سے جھگڑا کرتے پھرو گے؟ صبر میں اجر۔ مکہ مدینہ، قفل مدینہ لگا رہے کاش، دونوں جامع بیڑا پار انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
یوٹیوب چینل پر یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر گھر کے لوگ مل کر کسی کی غیبت کر رہے ہوں تو اس صورت میں ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے؟
اگر کنفرم ہے کہ واقعی غیبت کر رہے ہیں، اتنا علم ہے اس کے پاس، تو اب دیکھ لے کہ میرے روکنے سے یہ باز آ جائیں گے، تب تو زن غالب ہے، اس کا خیال جمتا ہے تو واجب ہو جائے گا کہ ان کو روک دے، اور اگر یہ خیال نہیں جمتا تو اب یہ کہ پھر واجب نہ رہا، لیکن نیکی کی دعوت دینا پھر بھی ثواب کا کام ہے۔ ان کو اگر یہ سمجھتا ہے کہ سمجھانے سے فتنہ فساد نہیں ہوگا تو پھر سمجھا دے، ورنہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اس میں حصہ بالکل حصہ نہ بنے، اس کا دل سے برا جان کر ہٹ جائے وہاں سے، کیونکہ واقعی گھروں میں ایسا کہ اگر اب اسلامی بھائی یہ کوئی جا کے بولے امی کو یا ابو کو یہ کر رہے ہوں، یا بڑے بہن بھائی، تو بولا بھائی تو جمعہ آٹھ دن نہیں ہوا مولانا بن گیا ہے، ہم کو سمجھاتا ہے، ہم حقیقت بول رہے ہیں، غیبت تھوڑی کر رہے ہیں۔ یہ عوام میں بڑا عجیب و غریب مطلب وہ سوچ بیٹھ گئی ہے، حالانکہ حقیقت ہی غیبت ہوتی ہے، حقیقت نہ ہو تو تہمت ہوتی ہے۔ اس کی وضاحت یہ کروں، یعنی جس کے اندر کوئی برائی موجود ہے، اس برائی کو بطور برائی اس کے پیچھے سے بیان کرنا، یہ غیبت، اس کی یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے۔ تو اب یہ کہ برائی موجود ہے جب کی، تب تو غیبت ہے، حقیقت ہی تو غیبت ہوئی۔ اچھا اب اگر وہ برائی موجود نہیں ہے، پھر اگر وہ برائی کی گئی، اب پیٹھ کے پیچھے کی یا منہ کے سامنے کی، تو وہ تہمت ہے، جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اچھا بات پھر یوں بولتے ہیں، ہم اس کے منہ کے سامنے بھی بول سکتے ہیں، غیبت تھوڑی کر رہے ہیں، تو اس سے غیبت معاف تھوڑی ہو جائے گی، جو پیچھے کی وہ غیبت تو تھی، اور اب منہ کے سامنے بولیں گے تو دل آزاری ہوگی، یہ بھی اس سے بڑا گناہ ہو جائے گا، سامنے اس کی برائی بیان کریں گے تو دل دکھانا مسلمان کا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ دیکھ لیں کہ اب معلومات کی کمی بہت ہے، کہ بعض اوقات پھر ایسے موقع پر لوگ کفریات تک بھی بک جاتے ہیں، سمجھانے جاؤ تو اپنا وزن اپنا قد، گھر میں کیا یہ دیکھ کر پھر اس میں سمجھائے، یا پھر اس وقت اگر نئی ترکیب بنتی، ہمت نہیں پڑتی، یا خطرہ لگتا ہے کہ اب کام خراب ہو جائے گا، تو پھر ہٹ تو جائے وہاں سے، لیکن گھر میں اگر گھر درس شروع کر دیں نا، غیبت کی تباہ کاریاں کتاب مکتبۃ المدینہ کی ماشاءاللہ، آپ نہ پڑھی ہو تو ضرور پڑھیے گا، پڑھ لی ہو تو بھی ریپیٹ کر لینا چاہیے تاکہ تازہ ہو جائے، غیبت معاشرے میں بہت ہے، حافظے کمزور ہیں، تو اس طرح گھر میں درس دیں اس کے غیبت کی تباہ کاریاں سے، اللہ کرے گا ذہن بن جائے گا، وہ ثواب اتنا سارا ملے گا آپ کو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا گیا، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھک میں بیٹھو، گیدرنگ میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، تو اللہ پاک تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو، نے اس بیٹھک گیدرنگ سے اٹھو، تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاء اللہ، پاک پتن شریف میں عاشقان صحابہ اور اہل بیت ایک بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، تو غیبت کی تباہ کاریاں کتاب درس دینے کی نیت کروائی جا رہی ہے، اور پھر اللہ پاک نے چاہا تو 8, 9, 10 محرم کو قافلوں میں سفر کرنے کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اور روزانہ مدنی مذاکرے ہوں گے اس میں بھی شرکت کی نیت کی جا سکتی ہے، اپنے ہفتہ وار اجتماع اور دیگر دعوت اسلامی کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے والے دینی کاموں میں بھی اپنے آپ کو شامل کریں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کی صحبت میں رہیں، اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ.
سبحان اللہ، بہت بڑا اجتماع ہے پاک پتن شریف میں، ماشاءاللہ. اپنا واقعہ یاد کر رہا تھا، پاک پتن شریف پہلی بار جب اجتماع ہوا تھا تو مسجد میں تھا، مسجد بھی کچھ زیادہ بڑی نہیں تھی میرا خیال ہے، اور آج ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا اجتماع دعوت اسلامی والوں نے کر دیا، سبحان اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اب صاحب اسی طرح قافلوں کے سفر کی بھی ترکیب فرمائیں، ہر مہینے 3 دن سفر تو ہونا ہی ہونا چاہیے، یہ غیبت کی تباہ کاریاں کا درس گھروں میں جاری کریں. ذہن نصیب مجھے نیتیں بھیجیں گے اتنے اسلامی بھائی، انشاءاللہ اب غیبت کی تباہ کاریاں سے گھر درس شروع کر دیں گے انشاءاللہ، اور پوری کتاب ختم کریں گے تھوڑی 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 تھوڑی، بھلے 3-3 منٹ 4-4 منٹ آپ درس دیں، میں یہ نہیں کہتا 1 گھنٹے تک درس دیں، آپ دیں گے تھوڑی دیر تو بیٹھیں گے گھر کے افراد، زیادہ دیر شاید نہ سنیں، پھر جیسا گھر کا ماحول جو آپس میں طے ہو جائے، تو اس طرح انشاءاللہ سب گھر درس کی نیتیں یہ بھی کریں، ہمارے فیضان مدینہ میں جو جمع ہیں یہ بھی کوشش اپنی کریں گھروں میں درس جاری کرنے کی، آپ دیں آپ کے گھر کا کوئی فرد دے، درس ہونا چاہیے، باری باری سب دیں یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح ناظرین بھی اس کی ترکیب کریں، غیبت کی تباہ کاریاں کا درس دیں، بہت ضرورت ہے، گھر گھر جو ہے نا اس میں غیبت تو بالکل اچار چٹنی کی طرح استعمال میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
غیبت کی تباہ کاریاں اس کتاب کا بھی امیر السنت دارال برکات بلاڑیا نے تذکرہ فرمایا، 504 صفحات ہیں اور 1170 روپے قیمت پر مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net سے آپ فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں.
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، پہلی محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، اس سلسلے میں ہم نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، اللہ پاک قبول کرے.
خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ فاروق اعظم کا، خدا ان کا محمد مصطفیٰ.
خلیفہ فاروق اعظم کا.
سیدنا ابو عثمان مہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام تین عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ.
صحابی نبی جنتی جنتی.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، مرحبا. یا اللہ پاک ان سارے بچوں کو ماں باپ سمیت بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا مدینہ دکھا. یہ سب بچے با ملالی مدین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بن جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
الحمد.
ایک بار بچپن میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی رونے کی آواز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اس کو مت رولایا کرو، کیونکہ اس کے رونے سے مجھے دلی صدمہ پہنچتا ہے.
اللہ اکبر، اللہ
اکبر. پیارے اسلامی بھائیو، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت مقبول تھے.
حق.
اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں شہزادوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، اور ان دونوں شہزادوں نے اپنی زندگی اللہ پاک اور پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی اطاعت میں گزاری.
سبحان اللہ.
لہذا ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم دینی اعمال،
نیک اعمال پر عمل،
نیک اعمال
جو یاد ہے بولتا نہیں یاد. صلو
علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ، چھوٹے مبلغ میدان میں آ گئے ہمارے، ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
نام محمد ناظم ہے اور میں لاہور شہر سے تعلق رکھتا ہوں. الحمدللہ کراچی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ساتھ لاہور سے حاضر ہوں. سوال عرض ہے کہ ہمیں واقعہ کربلا سے کیا سبق ملتا ہے؟
واقعہ کربلا سے تو سبق کیا، اسباق، بہت سارے اسباق ملتے ہیں. یعنی سبب کیا ہوا اس کا، اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے یزید کی بیعت طلب کی گئی. تو یہاں بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ یزید جو تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا، ظالم شخص تھا، تو اس کی بیعت نہیں کی آپ نے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. تو یہاں یہ کہ جو ظالم ہو اس کی حمایت نہ کی جائے، کہ کوئی بڑا شخص حمایت کر دے تو وہ ظالم کا سے حوصلہ بڑھے گا اور کام جو ہے نا اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ یزید سے مطلب بالکل مرعوب نہیں ہوئے، اس سے ڈرے نہیں، اور آپ نے اس کی بیعت نہیں کی. پھر آگے چل کر مزید مسائل بڑھتے گئے یہاں تک کہ کربلا شریف قافلہ پہنچا، وہ بھی لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، کوئی لشکر نہیں تھا، یہ ایک قافلہ تھا جو مطلب قسمت، اور یہ مطلب قسمت کا مطلب ایک چکر تھا جو مطلب پورا ہونا تھا. یہ کربلا آ گئے، پھر وہاں جو آپ پر پانی بند ہوا تو بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں ساتھ میں، پاک بیبیاں. تو اس طرح یہ بھوک پیاس، دھوپ، دوڑ دھوپ اور بہت کچھ، مطلب یعنی پھر نمازوں کی پابندیاں، تلاوت قرآن کریم کی صدائیں اور یہ بے صبری سے بالکل دوری اور صبر صبر اور صبر. تو اس طرح ان صاحبان نے، اس مبارک قافلے نے مصیبتیں برداشت کیں اور صبر کیا اور آخر کار اپنی جانیں راہ خدا میں قربان کر دیں. تو اسلام کے لیے جب بھی وقت آئے تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حسینی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی جان راہ خدا میں قربان کر دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کی ایک تحریر میں لکھا تھا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. امیر اہل سنت اس فرمان سے متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے. اب بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی. بدگمانی ایک تو ہے نا، بروں کی جو باتیں اگر اچھوں کے برا تعلق سے کرتے ہیں تو ٹھیک نہ، ہر برا اچھوں کے بارے میں بری باتیں نہیں کرتا.
اغلب کے اعتبار سے، غالب کے اعتبار سے اس طرح کی باتیں عام طور پہ ہوتی ہیں.
اولیاء کرام کے بارے میں بے نمازی ہوگا، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی اس نے، جمعہ نہیں پڑھا نہ عید پڑھی. اولیاء کرام کے بارے میں آپ اس کو بولتا نہیں پائیں گے. ہاں بات مطلب تہجد گزار نظر آنے والے اولیاء کرام کے بارے میں بک بک کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ دنیا یہ یوں مطلب جو گناہگار ہوتا ہے نا، یہ عام طور پر اولیاء کرام کے تعلق سے، پیروں فقیروں کے تعلق سے بڑا الرٹ ہوتا ہے، بڑا ادب کرتا ہے ان کا. یعنی اب ہم لوگ تو گناہگار لوگ ہیں، شراب کے نشے میں دیکھا ہے کہ جس طرح ان کے انداز ہوتے ہیں نا شرابیوں میں، نے دیکھا ہے نا، جب مطلب وہ سیکورٹی ایشو نہیں ہوتے تھے تو اس طرح احترام کرتے تھے کہ آدمی حیران رہ جائے، ہے شراب کے نشے میں احترام کر رہا ہے. یہ میں نے اندازہ لگایا کہ برا کتنا بھی ہوگا، گناہ گار ہوگا، غلط کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک صورت ہے کہ یہ عام طور پہ جنرل بات یہ کہ یہ بید بھی جس کے بارے میں ان کا حسن ذہن ہوتا ہے اس کی بید بھی نہیں کریں گے، مزار کی بید بھی نہیں کریں گے، یہ مزار کا احترام کریں گے، اذان کا احترام کریں گے، اذان ہوگی تو یہ احترام کریں گے، مسجد کے پاس سے گزریں گے تو احترام کریں گے، میرا منہ مسجد کی طرف ہے میں جھوٹ نہیں بولتا. اس طرح آپ نے شاید پہلے تو یوں بولتے تھے نا، مسجد کا احترام کریں گے. تو یہ کہ اچھوں کے بارے میں بدگمانی، تو اب اس سے بشرا حفیع رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کال ہے تو ضرور اس کا کوئی مطلب ہوگا ہر مطلب، لیکن میں نے کہا مجھے توجہ میں آ نہیں رہا کیا مطلب ہوگا، اس لیے آپ کی طرف
اس کے یعنی کچھ معنی ہو سکتے ہیں. اب یہ تو اصل ماخذ کی طرف جا کے دیکھنا ہوگا. برے سے مراد عقیدے کی برائی بھی ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے برے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے اچھے لوگوں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے.
بروں کے لیے بد عقیدہ، بد مذہب،
اصل
مبتدعین جی،
اصل کتابوں کے اندر
عربی میں کیا لکھا ہے.
اور دوسرا اصل میں جیسے ایک تو اولیاء اور اس طرح کے افراد ہوتے ہیں، دوسرا عام طور پہ جو گیدرنگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو ایسی گیدرنگ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ نیک لوگوں کی، اولیاء کا معاملہ نہیں، جیسے اپنے زمانے کے نیک لوگ یا ایسے افراد دینی مذہبی لوگ ہیں تو ان کے بارے میں ان کے تاثرات بکثرت برے بھی آتے ہیں. ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی بات مراد ہو اس میں.
واللہ اعلم بالصواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام ابرار علی، یہ میرے جڑوا بھائی اظہار علی ہیں. امیر علیہ سنت، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم جب مل کر کام کرتے ہیں جسے ٹیم ورک بھی کہتے ہیں، تو جب ہمارا کوئی کام اچھا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے کوورکرز کو کریڈٹ دیتے ہیں۔ تو کریڈٹ دینے کی کیا اہمیت ہے، اور کریڈٹ دیتے وقت ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کریڈٹ نہ دینے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ امیر علیہ سنت، آپ کو دیکھا ہے کہ آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو بعض اوقات بڑا کریڈٹ دیتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ کیا چیزیں پیش نظر رکھتے ہیں؟
کریڈٹ اہمیت،
حوصلہ افزائی،
حوصلہ افزائی۔
یہ تو اس کی مہربانی، یہ نہیں پوچھا کہ جب ہمیں کریڈٹ ملنا ہوتا ہے تو سامنے والے کو سمجھ نہیں پڑتی کہ اظہار کو دے یا غیر اظہار کو دے، دونوں ہم شکل تھے نا۔
اچھا اچھا، جو اچھا کام کرے، درست کام کرے، تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا، کریڈٹ کرنا، کریڈٹ دینا، اس کو کریڈٹ دینا، سر یہ ہے تو مطلب اچھا کام، اچھی نیت ہو تو، اور جیسا اچھا کام کرنے والے نے اچھا کام کیا۔ اب کام بعض اوقات وہ بھی اچھا ہوتا ہے جو شرن اچھا نہیں ہوتا، عوام کی نظر میں اچھا ہوتا ہے، تو اس پر کریڈٹ کیا دینا تھا؟ جو تھوڑا بہت کریڈٹ ہے وہ بھی اس سے واپس لینا ہوگا۔ حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس کی، تاکہ یہ وہ اس کام کو نہ کرے۔ جیسے اب کئی ایسے الٹا، اب میں کیا اس کی مثالیں بھی دینا سمجھ آئے، سب ذہن میں آتا ہے لیکن اچھا نہیں لگتا، کہ اس سے کئی غلط کام ہوتے ہیں جس پر لوگ کریڈٹ دیتے ہیں۔ تو اچھا کام کیا، جیسے کہ اچھا کسی نے مطلب یعنی کہ بیان کیا، اس کو کریڈٹ دیا حوصلہ افزائی کے لیے، کہ واہ ماشاء اللہ آپ نے اچھا بیان کیا، کیا نعت شریف پڑھی، سبحان اللہ دل چوم گیا، ہو اس میں بالکل سچائی 100%، وہ بٹر پالش نہ ہو، ورنہ پھر جھوٹ بولنے پر تو گناہگار ہوں گے۔ تو جیسا موقع بچے کو خاص کر یعنی کہ کوئی اچھا کام کرے اس کو کریڈٹ دینے سے بچہ آگے بڑھتا ہے، اور حوصلہ شکنی کرنے اور نکتہ چینی کرنے سے بچہ ہو یا بڑا وہ تھوڑا دل اس کا بجھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد شکیل قادری، فالیہ شہر، ضلع منڈی بہودین سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگ عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ سے عرض ہے کہ آپ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، اور میری اور میرے ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
ویاکم، اس پر یاد آئے مجھے کہ عمرے کو ویسے حج اصغر کہتے ہیں، اور حج اصغر کے مقابلے میں پھر ہر حج جو ہے نا وہ حج اکبر، لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جمعے کا حج حج اکبر ہوتا ہے، اکبری حج، یہ عوامی اصطلاح ہے۔ البتہ جمعے کے حج میں یہ ہے کہ 70 حج کا ثواب ملتا ہے، یہ ہے، لیکن وہ حج اصغر ہے عمرہ۔ تو عمرہ کرنے والے کو ہم حاجی نہیں کہا جاتا ہمارے یہاں، یہ بالکل یعنی کہ اس کا عرف نہیں ہے، رواج نہیں ہے۔ حاجی کہیں گے تو لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ اس نے وہ حج کیا ہے، جس کو آج کہتے ہیں معروف ہے حج اصغر و اکبر کی، تو بہت سوکھا پہلی بار ہی سننے کو ملا ہو سکتا ہے۔ تو عمرہ کرنے والے کو کہتے ہیں معتمر۔ اب یہ معتمر یاد کرنے کے لیے بھی یہ ٹائم، دماغ، حافظہ، یہ سب درکار ہے، ورنہ آپ ابھی تو سن لیا، ابھی معتمر یاد ہے، آگے جا کر جب بات نکلے گی تو کچھ اور بول لیں گے تو پھر سامنے والا آپ کا منہ دیکھے گا یہ بول کیا رہا ہے۔ تو اس نے اپنی سادہ زبان میں کہ یہ عمرہ اس نے کیا ہے، یہ معتمر ہے، یہ کہنے سے آپ کو یاد ہو بھی گیا تو سامنے والا نہیں سمجھے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
احمد صدام حسین اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان امام غزالی، فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے میرے سنت، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے یہاں ایک معاشرے میں جملہ بولا جاتا ہے کہ بلائی کا دور نہیں ہے، کسی کے ساتھ بلائی کرنے کا زمانہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے کافی سارے ایسے خیر کے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اسی وجہ سے، تو آپ اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی فرما دیں میرے لیے، میرے اساتذہ اور والدین کے لیے، ایمان پر خاتمے اور بے حساب بخشش کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
ویاکم. یہ اس وقت ہوتا ہے بھلائی کا زمانہ کہ یہ کہتے ہیں جب کسی پر احسان کیا اور اس نے احسان فراموشی کر دی, اس نے کوئی بد سلوکی کر دی, تو پھر یہ بولتے ہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. تو یہ بنیادی بھول بھلائی کرنے والے کی تھی, احسان کرنے والے کی, کہ اس نے احسان کیا دنیاوی بدلے کی امید پر, تو اس لیے اس کے ذہن میں آیا کہ یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. اگر یہ ثواب کی نیت سے کرتا, اللہ کے لیے کرتا, تو اس کا ثواب تو کھڑا ہو گیا. اب اگلے نے اگر اپنے اس لیے کیا کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں تاکہ یہ میرے ساتھ بھلائی کرے, تو یہ ادلا بدلا ہوگا نا, اللہ کے لیے تو کرنا نہ ہوا نا. جیسے کہ وہ رشتہ دار کے ساتھ سلوک کے تعلق سے باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اگر رشتہ دار تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, تو یہ تو ادلا بدلا ہوا اس لیے کہ وہ اچھا سلوک کر, ورنہ یہ اچھا سلوک نہیں کرتا تو تم بھی نہیں کرتے, تو یہ گڑبڑ کر دی. وہ چاہے اچھا سلوک کرے یا نہ کرے تم اچھا سلوک کرتے رہو. یہ ہے رشتہ دار کے ساتھ وہ صلہ رحمی اصل, کہ برائی کرے اس کے ساتھ بھی بندہ بھلائی کرے. ادفع, قرآن شریف میں ادفع باللتی ہی احسن, اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال. تو ہم لوگ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس وجہ سے یہ کہتے ہوں گے شاید کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, غلط بات ہے, ایسا نہیں ہے. بھلائی کا زمانہ ہے اس وقت, یہ مسجد میں فیضان مدینہ میں ہزاروں جو جمع, یہ کیا کر رہے ہیں, بھلائی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں؟ بھلائی کا زمانہ ہے, جبھی تو یہ جمع ہو گئے ہیں نا سارے, نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں مسجدیں نمازی اس میں آتے ہیں, نمازیں پڑھتے تو بھلائی کا کام کرتے ہیں نا, تلاوت کرتے ہیں, گھروں میں قرآن کریم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, رکھے ہوتے ہیں, اس کو پڑھتے بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. نیکیاں کرنے والوں کی بھی ایک تعداد موجود ہے, اگرچہ گناہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. ایک دوسرے کے ساتھ لوگ بھلائی بھی کرتے ہیں, احسان بھی کرتے ہیں. آخر اتنے اسپتال کھلے ہوئے ہیں, اتنے سماجی ادارے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, امداد کر رہے ہیں, غریبوں کی مدد ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھلائی نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کہا نہ جائے, درست نہیں ہے جملہ, بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. تو کون سا زمانہ بھلائی کا ہوگا؟ زمانے کو برا کہنا بھی حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس کلپ کی ویڈیو اور آڈیو AI جنریٹڈ ہے.
پیارے دوستو, آج ہم ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات کریں گے جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا, جن کے قبول اسلام پر آسمان والوں نے بھی خوشیاں منائی, جن کے جنتی محل کے بارے میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا میں ہی بتا دیا تھا. وہ ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے کیسے کارنامے سر انجام دیے آپ بھی جان لیجئے. سب سے پہلے ہجری کیلنڈر یعنی اسلامی تاریخ کی ابتدا, سب سے پہلے راتوں کو مسلمانوں کی بھلائی کے لیے علاقوں اور محلوں کا چکر لگانا شروع کیا. یہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں جن کے دور میں بے شمار فتوحات ہوئیں. سب سے پہلے 20 رکعت تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا. سب سے پہلے مؤذنوں, اماموں اور معلموں یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دینے والوں اور قاضیوں کے لیے سیلری مقرر کی. سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ بھی قائم کیا. سب سے پہلے مسجد نبوی اور مسجد حرام کو کشادہ کیا. آپ ہی کے دور خلافت میں سب سے زیادہ مساجد کی تعمیر ہوئی. اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا, جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. پیارے بچوں, دیکھا آپ نے کہ اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کیا شان عطا فرمائی. شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا تھا. دیکھا پیارے بچوں, شیطان بھی ڈرتا تھا ہمارے پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. پیارے امیر اہل سنت ہمارے پیارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتا تھا, لیکن ہم کو دیکھ کر تو نہیں بھاگے گا, تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم شیطان سے بچ جائیں۔
کیا بات ہے ماشاءاللہ، چھوٹے مبلغ کی بھی کیا بات ہے، تو چھوٹے مبلغوں کی باری ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے ہمیں دیکھ کر شیطان نہیں بھاگے گا، یہ تو فائنل ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان انسان کے خون کے ساتھ رگوں میں تیرتا ہے۔ کسی نے اس شیطان کو دیکھنے کی خواہش کی کہ یہ کس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، تو یہ واقعہ آہستہ، تو وہ کوئی بزرگ ہوں گے تو انہوں نے دیکھا کہ کندھے پر ایک غالباً مینڈک کی شکل میں جانور تھا، اور اس کی لمبی سونڈ تھی، وہ سونڈ دل کی طرف، وہ کھوکھلی سونڈ تھی، تو سونڈ کھوکھلی ہوتی ہے، تو وہ داخل کر دیتا دل میں اور اس میں وسوسے اس کے ذریعے ڈال رہا تھا شیطان۔ تو یہ شیطان جو ہے، اس سے بچنا تو ہے واقعی بہت بڑا کام ہے، اللہ جس کو بچائے وہ بچے گا، تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جو بھی گناہ ہم کریں گے ظاہر ہے وہ شیطان کی مرضی کے تعلق سے ہی رہے گا، کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، لیکن وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور تو شیطان گناہ کا بولے گا اور ہم نے گناہ کرنا نہیں ہے، اور کیا شیطان کیسے بولے گا، نظر تو نہیں آتا۔ تو یہ جو اپنی خواہش ہوتی ہے نا، میں گناہ کر لوں، اس کو وہ دیکھ نہیں رہا، تھوڑا جیب سے اس کے نکال لوں، چوری کر لوں، تو یہ جو خواہش ہو رہی نہیں، یہ سمجھو شیطان ہم کو بول رہا ہے کہ یوں کر لو، اس کو تھوڑا یوں کر کے یوں دھکا مار کے گرا دو بچے کو، تو یوں وائیں وائیں کرے گا تو وہ مزہ آئے گا۔ تو یہ جو خواہش پیدا ہو رہی ہے نا، یہ شیطان آپ کو بول رہا ہے کہ گرا دو بچے کو تاکہ چیخے مارے، اس کو تکلیف پہنچے۔ تو یوں مثال میں نے سمجھا کہ نماز جمعے سے شروع کریں گے، نماز کا ذہن بھی کسی کا کوئی بنا دے نا، تو بولے جمعے سے شروع کریں گے، تو جمعے سے شروع کریں گے یہ جو کہہ رہا ہے نا، یہ شیطان اس کو کہہ رہا ہے، نظر نہیں آتا، نہیں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اب یہ زبان سے بول رہا ہے، دراصل اس کے پیچھے جو ہے نا وہ شیطان کار فرما ہے کہ جمعے سے نماز شروع کری۔ یہ عام طور پہ دیکھا ہوگا آپ نے، نماز تو روز ہی فرض ہے پانچ ٹائم کی، جمعے کا انتظار پھر زندگی کا بھروسہ کیا، تو اس لیے وہ نماز تو ہر روز پڑھنی چاہیے، ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اور جتنی نہیں پڑھی اس کے بھی تو توبہ کر کے قضا عمری کرنی چاہیے، اور زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیشہ پڑھنی چاہیے، چاہے بیمار ہوں کچھ بھی ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، معاف نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن کریم میں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے تم اس پر ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، جب انسان غافل ہوتا نہ توجہ اس کی ہٹ جاتی ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کے تحت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وسوسے سے غفلت نہیں آتی، بلکہ غفلت سے وسوسے آتے ہیں، لہذا ذکر اللہ، یعنی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد وسوسوں کا علاج ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا دل مالا مال گھر ہے، شیطان چور ہے، غفلت تاریکی یعنی اندھیرا ہے، اور ذکر اللہ نور یعنی روشنی، اور ذکر اللہ نور اور روشنی، جو ہمیشہ اندھیرے میں، چور ہمیشہ اندھیرے میں آتا ہے، اجالا ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے دل کے گھر میں ذکر اللہ کا اجالا رکھے تاکہ اس چور سے امن رہے۔ یوں تو ہر ذکر اللہ دفع وسوسے کے لیے مفید ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، کوئی سا بھی ذکر کریں، وسوسہ اس سے دور ہوتا ہے۔ مگر لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ اور اذان دفع شیطان کے لیے اکسیر ہے۔ لاہور شریف سے، لاہور شریف سے مراد وہی پورا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو لاہور شریف سے اور اذان سے یہ شیطان زیادہ بھاگتا ہے۔ اس لیے بعد دفن، یعنی مسلمانوں میں یہ رواج ہے ہمارے ہاں کہ کسی کو دفن کر لیتے ہیں تو قبر کے قریب کھڑے ہو کر اذان کہتے ہیں کہ مردے سے شیطان دور رہے اور اسے وسوسہ نہ دے تاکہ مردہ امتحان میں کامیاب ہو۔ جب امتحان میں کامیاب ہوگا تو قبر جنت کا باغ ہوگی۔ تو یہ شیطان کو بھگانے کا جو ہتھیار ہے وہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب بھی موقع ملے آپ اللہ 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 کرتے رہیں۔ جب جب یاد آئے تو تصور میں بولنے کا نہیں، زبان سے بولنی موقع نہیں ہے، نہیں چاہتے آپ، تو تصور میں اللہ اللہ اللہ۔ آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ نہیں بھی ہوگی تو اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو اللہ اللہ، بھلے سانس اپنی جگہ پر جس طرح بھی آ جا رہا ہے تو اللہ اللہ تصور میں، تو انشاءاللہ یہ آپ کا سوتے میں بھی اللہ اللہ ہوتا رہے گا اگر آپ نے بھرپور مشق کیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے، توجہ نہ ہٹے نا تو ہر وقت ذکر اللہ ہمارا جاری رہے گا۔ پھر موقع موقع سے ہمارے مطلب اتنا توجہ نہیں رہتی، جیسے سیڑھی چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پڑھیں، کہ اونچائی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہنا سنت، نیچان پر ڈھلان سلوپ کی طرف جائیں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھنا سنت، آسان آسان سنت ہے، اس پہ کوئی بس توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ سلام کریں، سلام کوئی کرے تو جواب دیں، چھینک آئے تو الحمدللہ کہیں، کوئی چھینک مارے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہیں، یہ تو ہے بھی واجب، کوئی چھینک پر اللہ کی حمد کرے الحمدللہ کہے تو اب سننے والے پر یہ واجب ہے، نہیں بولے گا تو گناہگار ہوگا۔ یرحمک اللہ نہیں آتا تو آپ کو تو نوٹ گننا کہاں آتے تھے، سیکھ گئے نا، خالی یہی سیکھنے کا رہ گیا تھا نوٹ کیسے گننی ہے۔ اللہ اللہ بھی کرنا سیکھیں، یرحمک اللہ کہنا بھی سیکھ جائیں۔ آپ بولتے ہیں نا یرحمک اللہ یرحمک اللہ، مطالعہ کریں گے تو یہ کسی سے لکھوا لیں یرحمک اللہ، یہ ضروری ہے کہ یہ اس کا یاد ہونا ضروری ہے کہ یہ بولنا ہے۔ چھینک کا موقع تو آتا ہی ہے، الحمدللہ کہنے والے کہتے ہیں تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا ہوگا۔ پھر مزید اگر یاد کرنا چاہیں تو اور بھی اچھا ہے کہ جب یرحمک اللہ کہا تو اب چھینکنے والے نے سنا یرحمک اللہ کہا اس نے، تو اب اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، ثواب کا کام ہے، نہ کہے تو گناہ نہیں لیکن افضل ہے کہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے، اور یرحمک اللہ کا معنی اللہ تم پر رحم فرمائے۔ تو اس طرح کی یہ دعائیں اگر یاد کر لیں گے نا تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، اگر تھوڑی توجہ دیں گے۔ پورے پورے گانے یاد ہوتے ہیں، فلمی ڈائلاگ یاد ہوتے ہیں، چھی یہ سب بھلا دو یار، اپنی میموری کو اس سے خالی کرو اور اللہ رسول کے تذکرے اس میں شامل کرو، اس میں اللہ رسول کا ذکر شامل کرو، نعتیں، درود و سلام، پھر یہ دعائیں، تلاوتیں، آیتیں، اس میں اس اپنی میموری میں اس کو شامل کر لو، باقی جو نگیٹو جتنا بھی ہے نا اس کو مٹا کر امام حسین کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ کربلا والوں کے صدقے، اللہ کرے کہ ہمارا ذہن و دماغ جو ہے یہ شیطانی تسلط سے، غلبے سے پاک ہو کر رحمانی انداز پر آ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدی ایک سوال یہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آج کل بعض لوگ مذاق، تفریح اور محفل جمانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ ان کا مقصد صرف لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، کیا ایسے جھوٹ بولنے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس طرح جھوٹ بول سکتے ہیں؟
ہم مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے، بلکہ اس پر تو خصوصی وعیدیں ہیں۔ اللہ کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک روایت میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے بچنا ہی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ ہم تو لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں اس لیے وہ اسے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے، تو یہ نہیں ہے۔ خوشیاں بانٹنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی یاد کریں، ان کی خدمت کر دیں، غریب ہے تو مدد کر دیں، اس سے بھی تو دل خوش ہوگا۔ مسکرا کر اچھی طرح پرتپاک طریقے پر دعا سلام کریں گے، دل اس سے بھی خوش ہو جائے گا۔ جھوٹ بول کر گپے لگائیں گے تو ہی کیا خوش ہوگا بندہ۔ اوپر حدیث پاک بیان ہوئی تو جلد 6 صفحہ 463 پر میرآت شریف میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرما رہے ہیں کہ اس فرمان علی سے آج کل کے مسخرے یعنی کامیڈین وغیرہ عبرت پکڑیں۔ جو لوگوں کو ہنسا کر گزارا کرتے ہیں، جن کی کمائی لوگوں کی ہنسائی ہے، اس حصہ حدیث زبان کی وجہ سے جتنی لغزش کے تحت ہے، پاؤں کی پھسلن سے زبان کی لغزش یعنی پھسلن زیادہ خطرناک ہے۔ کہ پاؤں کی لغزش یعنی پھسلن سے بدن چوٹ کھاتا ہے، مگر زبان کی لغزش یعنی پھسلن سے دل، جان، ایمان زخمی ہوتا ہے۔ یہ زبان کی لغزش یعنی پھسلنے سے ہی قتل و خون ہوتے ہیں۔ زبان ہی کی لغزش سے انسان کافر و بے دین ہو جاتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان اپنی زبان کی لغزش کی سزا اب تک پا رہا ہے۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ بات کرتا اور محض یعنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے، اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں ہنسانے والی بات سے مراد ایسی بات ہے جس میں غیبت، ایذاء مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینے یا کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے، ورنہ محض مزاح والی بات پر یہ وعید نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا 3 بار پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبعی ورب العرش العظیم،
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
رب العرش العظيم،
لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
الحليم الكريم
الحليم الكريم
سبحان الله
سبحان الله
رب السماوات
رب السماوات
السبع
السبع
ورب العرش العظيم
ورب العرش العظيم،
صلوا على الحبيب
صلى الله على محمد۔
فیس بک لائیو پر عمر رضا سوال کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے تو کیا یہ بڑے گناہوں کی طرف جانے کا دروازہ کھول دیتا ہے اور اس عادت کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟
چھوٹے گناہ کو معمولی سمجھنا، اول تو ہے نا اس کو چھوٹے کو معمولی سمجھا تو اب ویسے کبیرہ ہو گیا، بڑا ہو چکا، پھر یہ کہ اللہ کی نافرمانی کو بڑا جانتا ہے، معمولی جانتا ہے، تو یہ تو کوئی عقل مند آگ کی چنگاری کسی گودام میں نہیں رکھے گا کہ نہیں بھائی آگ تو بہت سارا پیٹرول چھڑک کر اگر تیلی مارو پھر آگ لگتی ہے، یہ جلتی ہوئی سگریٹ ڈالنے میں کیا ہے، کوئی نہیں ڈالے گا، نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی چنگاری تو ہوتی ہے، تو گناہ بھی سمجھو کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جہنم میں لے جانے والا کام ہے، تو اس لیے مطلب یہ نادانی ہے، نالائکی ہے، بلکہ بعض اوقات چھوٹے گناہ کی تخفیف کفر میں ڈال دیتی ہے، پھر یہی چھوٹے گناہ کو معاذ اللہ اس طرح کرتے کرتے پھر بہت بڑے بڑے گناہ بھی بندہ کر گزرتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، دل اس کا کھل جاتا ہے، نتیجہ اس کے لیے جہنم کی گہرائی، اللہ کریم سے ہم امان چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
محمد نعیم اکرم ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے کہ کسی ولی اللہ کے مزار شریف پر حاضری دیتے وقت کن کن اچھی نیتوں کے ساتھ جانا چاہیے اور ایسی کون سی نیتیں ہمیں کرنی چاہیے کہ صاحب مزار کی زیادہ سے زیادہ برکتیں ہمیں مل سکیں؟
سبحان اللہ، اللہ کی رضا کے لیے حاضری دے اور سلام عرض کروں گا، چہرے کی طرف سے حاضری دوں گا، یعنی قدمین سے گزرتے ہوئے طریقہ یہ بزرگوں کے پاس حاضر ہونے کا کہ پاؤں کی طرف سے آئے، پیٹھ کے پیچھے سے نہ آئے، ان کے سر مبارک کی طرف سے نہ آئے مزار میں، اگر مجبوری نہ ہو تو پاؤں مبارک کی طرف سے آئے، پاؤں مبارک سے چلتے ہوئے چہرے مبارک کی طرف آئے، تو اس وقت آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف ہوگی، کیونکہ چہرہ تو ان کا کعبے کی طرف ہوگا نا، تو اس لیے وہ ہم چہرے کی طرف رہیں گے، بھلے پیٹھ کعبے کو ہو رہی ہے، سلام عرض کرنے کا طریقہ یہی ہے، جیسے بارگاہ رسالت میں جو حاضری دیتے ہیں سنہری جالیوں پر، سب کو جو بھی حاضر ہیں سب کو پتہ ہوگا کہ قبلے کی طرف پیٹھ ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف ہمارا چہرہ ہے، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہے اس کی کہ وہ کعبے کی طرف منہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہر وقت کعبے کی طرف منہ رکھتے ہیں، تو جو رات دن جو کام دھندے کرتے ہیں اپنے، گاڑی چلاتے تو کیا کرتے ہیں، کعبے کی مخالف سمت گاڑی ہوتی ہے تو کعبے کو پیٹھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، الٹے بیٹھو چلاؤ گاڑی، اسپتال مزید بڑھ جائیں گے پھر، تو یہ کہ وہاں ادب یہی ہے کہ جب بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو قبر پر، مزار شریف پر، تو چہرہ جو ہے وہ اس بزرگ کے چہرے کی طرف ہو اور پیٹھ اپنی کعبے کو ہو، ورنہ پیٹھ کے پیچھے سلام کریں گے تو ان کو مڑ کر دیکھنا ہوگا، تکلیف ہوگی، تو سلام عرض کروں گا آداب کے مطابق اور کچھ پڑھ کر ان کو اصال ثواب کروں گا، ان کے وسیلے سے دعا مانگوں گا، ان سے برکتیں حاصل کروں گا وغیرہ، اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اسلام اتاری گجراوالا سے عرض گزار ہوں، پیارے امیر اہل سنت آپ کی خدمت میں ایک سوال ہے، اعلی حضرت علی الرحمہ کے کلام کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اس شعر کی وضاحت فرما دیجئے اور میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بے حساب بخشش اور حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس شعر کے بارے میں پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، یہ شعر ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے، حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سب اگلوں پچھلوں سے افضل ہیں اور تمام آسمان والوں اور سب زمین والوں سے بہتر ہیں سوا انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے، اے علی تم ان دونوں کو اس کی خبر مت دینا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر دونوں شیخین کریمین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ فضیلت بیان کر کے حضرت مولا علی کے سامنے بیان کی اور فرمایا کہ ان کو مت بتانا، حضرت علامہ منابی رحمۃ اللہ علیہ نے تأثیر میں اس کے یہ معنی بتائے کہ ارشاد ہوتا ہے اے علی تم ان سے نہ کہنا بلکہ ہم خود فرمائیں گے تاکہ ان کی مسرت زیادہ ہو. سرکار خود فرمائے تو زیادہ خوشی ہو. یوں مطلب ان کو اس وجہ سے منع فرمایا کہ ان کو مت بتانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد افسر رضا عطاری عرض کر رہا ہوں. آج 5 جون 2026 الحمدللہ حرم مکہ میں مکہ المکرمہ میں حاضری ہے اور امیر سنت کا کلپ جس میں آپ نے مسلمانوں کا دعوت اسلامی پر اعتماد اور قربانی کی کھالوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا اور ساتھ ہی ترغیب دلائی کہ 2 رکعت نماز ادا کی جائے شکرانے میں, تو الحمدللہ حرم مکہ میں 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے, آمین, اور دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.
ماشاءاللہ.
سیدھی فیس بک پیج کے ذریعے یہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں محمد عمر سلیم ہیں, کیا عقیقہ صرف زندوں کا ہو سکتا ہے یا فوت شتا کا بھی عقیقہ کر سکتے ہیں؟
عقیقہ والد کے لیے مستحب ہے کہ اپنی اولاد کی طرف سے کرے جب تک زندہ ہیں, بہتر یہ کہ 7ویں دن کر دے یا پھر نہ کیا تو 14ویں دن کر دے. اب ایک زندگی میں جو جو اس کا 7واں دن آئے گا نا اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں, تو یہ مستحب ہے کہ والد صاحب یہ کر دیں. اور 7ویں دن کی پہچان یہ ہے کہ جیسے کہ کسی کی برتھ ولادت ہوئی بدھ کو, تو اس کی زندگی کی ہر منگل ہے نا, اس کی زندگی کے ہر منگل جو ہے وہ 7واں دن ہوگا 1 دن پہلے. جمعرات کو اگر وہ پیدا ہوا تو ہر بدھ اس کی 7واں دن ہے. یوں مطلب علی حد القیاس اسی پر قیاس کریں گے, تو یہ مستحب ہے. فوت ہو گیا تو اب وہ مستحب نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
A question to Amira Ahle Sunnat is, what was the scholarly rank of Baba Farid Ganje Shakkar Rahmatullahi Alayh, and what specific field of knowledge did he possess mastery over?
Amira Ahle Sunnat se sawal hai ki Baba Farid Ganje Shakkar Rahmatullahi Alayh ka ilmi maqam o martaba kya tha aur aap Rahmatullahi Alayh ko kin kin ulum par maharat hasil thi?
Hazrat Baba Farid Ganje Shakkar Rahmatullahi Alayh ilmi maqam bahut buland o bala rakhte the. آپ نے حصول علم اور تربیت نفس کے لیے جن شہروں کا طویل سفر اختیار کیا ان میں عروس البلاد, بغداد شریف, بخارا, غزنی, بدخشاں, چشت, شام, حرمین شریفین, بیت المقدس, قندھار, دہلی اور مدینہ الاولیاء, ملتان شریف کے نام شامل ہیں. ایک روایت کے مطابق تحصیل علم کی غرض سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے تک قندھار جو کہ افغانستان کا شہر ہے اس میں مقیم رہے, وہاں سے بغداد شریف, شام, دمشق, سیستان, بلاد ایران, مرکز الاولیاء لاہور اور بخارا وغیرہ کی سیاحت اختیار کی اور مشائخ وقت سے فیض پایا. ان میں یہ مشائخ بھی شامل ہیں, حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سعد الدین محمد حموی, حضرت اوحد الدین حامد کرمانی, حضرت فرید الدین اتار نشاپوری, حضرت سیف الدین سعید باخرزی, حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. اس سے آپ کے علمی مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دوران طالبی علمی میں حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے جاتے اور قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے اسماء یاد کیا کرتے. ایک مرتبہ سلطان المشائخ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں جلوہ گر ہوئے اور اسی مسجد مبارک میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے. حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ حسب عادت مطالعے میں مصروف تھے اسٹڈی میں کہ ایک خوشگوار احساس نے آپ کو نظر اٹھانے پر مجبور کر دیا. نظر اٹھنے کی دیر تھی کہ ایک ولی کامل کے روشن اور نورانی چہرے کی زیارت سے آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگیں. چنانچہ بے ساختہ احترام میں کھڑے ہوئے اور قریب آ کر دو زانوں بیٹھ گئے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحیت المسجد سے فارغ ہو کر دریافت کیا، کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی فقہ کی کتاب النافع. فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کتاب سے نفع ہوگا؟ عرض کی حضور نفع تو آپ کی نظر کرم سے ہوگا. جواب سن کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور شفقت فرماتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مریدوں میں شامل کر لیا. جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے روانہ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے. یہ دیکھ کر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے خوب علم دین حاصل کرو پھر میرے پاس دہلی آنا، کیونکہ بے علم زاہد شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے. زاہد مانے دنیا سے بے رغبت، جو دنیا سے بے رغبت ہو لیکن علم نہ ہو تو یہ وہ دھوکہ کھا جائے گا شیطان کا، تو اس لیے وہ پہلے علم حاصل کر لو. اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
تو پہ نظر یا کر جس سے تو پہ نظر یا کر جس سے آباد رہے میرا پاک وطن تے خواجہ تب کے
یہ کلپ سومالین کلچر کے مطابق اے آئی سے تیار کیا گیا ہے.
كانت هيبة الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه من سمات شخصيته لأجل إعلاء كلمة الحق وإقامة العدل، وقد كان له في تاريخ الإسلام هيبة ورعب شديد يهتز له الكفار والمشركون. ومع هذه العظمة كان رضي الله عنه نموذجا في خشية الله والتواضع، كما روي عنه كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء خوفا من الله تعالى. وفي المقابل نرى الإنسان اليوم إذا نال منصباً دنيوياً أو دينياً بسيطاً ينسى خشية الله والتفكير في الآخرة. لذا سيدي الشيخ، كيف يمكن للإنسان أن يزرع في نفسه خشية الله تعالى والفكرة في الآخرة بعد تحقيق النجاح الدنيوي والحصول على المنصب؟ بارك الله بكم.
مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت، جلال اور رعب و دبدبے کے باوجود ان کے دل میں خوف خدا اور عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے ان کے چہرے پر دو سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں. اس کے برعکس آج کا انسان معمولی دنیاوی یا دینی عہدہ ملنے پر ہی خوف خدا اور فکر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. لہٰذا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ انسان دنیاوی کامیابی یا کوئی عہدہ پانے کے بعد بھی اپنے اندر خوف خدا اور فکر آخرت کا جذبہ کیسے پیدا کرے اور اسے کیسے برقرار رکھے.
حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے خوف کی علامت یعنی نشانی آٹھ چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے. نمبر ایک، انسان کی زبان میں اس طرح کے رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا. نمبر دو، اس کے پیٹ سے اس طرح کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو داخل نہ کرے گا اور حلال چیز بھی بقدر ضرورت کے مطابق کھائے گا. نمبر تین، اس کی آنکھ میں اس سے بھی خوف خدا کی نشانی ملے گی، اس طرح کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. نمبر چار، اس کے ہاتھ میں اس طرح کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی یعنی اللہ پاک کی فرما برداری میں استعمال کرے گا. نمبر پانچ، اس کے قدموں میں اس طرح کہ وہ انہیں اللہ پاک کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا. نمبر چھ، اس کے دل میں اس طرح کہ وہ اپنے دل سے بغض، کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے کو دور کر دے اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ بیدار کرے. نمبر سات، اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ فقط اللہ پاک کی رضا کے لیے عبادت کرے اور ریا و نفاق سے خائف رہے، دکھاوے سے اور وہ منافقت سے خوف زدہ رہے، ڈرا رہے. نمبر آٹھ، اس کی سماعت میں نہ سننے کی طاقت میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے. تو یوں مطلب یہ کہ اس طرح زندگی گزارے جو یہ علامات فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، تو وہ دنیا میں رہ کر بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا ہو سکتا ہے. جو کرنے والا ان اس کے لیے راستے بہت ہوتے ہیں، جس کو کرنا نہیں اس کے لیے بہانے ہزار ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں حقیقی خوف نصیب کرے اور ہمیں اپنی اطاعت اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے
بہار باغیں
حضرت فاروق اعظم ہے چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے
عمر فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے میرے فاروق اعظم ہے
ماشاءاللہ سبحان اللہ.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات بھی کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اصل نام بتائیے. سوال نمبر دو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کتنی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا. سوال نمبر تین, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کس کی دعا کی برکت سے اسلام قبول کیا. ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411225554 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. سیدی محمد ثقلین رضا ہیں, ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں. یہ کریں, اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا تو کیا اس کو اعلانیہ توبہ کرنی ہوگی یا خفیہ توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائے گا؟
جن جن کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ بولا ہے تو ان کو خبر کرنی ہوگی کہ میں نے توبہ کی ہے. اور اگر کسی کو بھی نہیں پتا اور جھوٹ بولا ہے, بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں کسی کو پتا نہیں چلتا اور ہوتا جھوٹ ہے, نہ اس کا کسی کو نقصان ہوا ہے, تو یہ جھوٹ جو ہے تو اس کی خفیہ یعنی چپ چاپ توبہ کر لے کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بتائے گا تو پھر گناہ کا اظہار ہوگا. جو یعنی جھوٹ جو ہے نا یہ گناہ ہے, یہ گناہ صغیرہ ہے, ویسے چھوٹا گناہ ہے, لیکن اگر اس میں بندے کی حق تلفی شامل ہو جائے گی نا اب یہ گناہ کبیرہ بن جائے گا. لیکن چھوٹا گناہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے, خطرناک ہے کہ چھوٹا کرتے کرتے بندہ بڑے میں بے باکی کے ساتھ جا پہنچتا ہے. جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وہ میں بھول جاتا ہوں اس لیے میں نے عرض کر دوں کہ پہلے آپ نے یہ ماشاءاللہ شروع کیا تھا کہ مدنی مذاکرے میں جو کہا گیا اس میں سے تین سوالات, اب وضاحت ہوتی نہیں ہے. تو جب سے مدنی مذاکرہ شروع ہوا سے لے کر اب تک جو جو کہا گیا ان میں سے تین سوالات, یہ جملہ ذرا بنا لینا حاضرین کو تشویش نہ ہونا
انشاءاللہ,
بلکہ معلومات ہو کہ یہ ان میں ہی ہے, تو پھر بھلے یوٹیوب سے ڈھونڈ لیں, کسی بہانے مت علم حاصل کریں.
سبحان اللہ ماشاءاللہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
اللہ پاک کی ذات کتنی عظیم ہے, اس سوال کا جواب قرآن سے بہتر اور کون دے سکتا ہے. کتاب رب کی عظمت میں مفتی محمد قاسم اتاری نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنے والی قرآنی آیات کو جمع کیا ہے. 234 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 7 چیپٹرز ہیں جنہیں پڑھنے والوں کی سہولت کے لیے 7 دنوں میں تقسیم کیا گیا ہے. کتاب میں ٹوٹل 40 ٹاپکس ہیں اور ہر ٹاپک کے تحت قرآنی آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی ہے. کتاب رب کی عظمت میں شامل چند ٹاپکس یہ ہیں, خدا کی برکتوں کا بیان 8 آیات, رب کی نعمتوں کا بیان 22 آیات, رضا الہی والے کاموں کا بیان 34 آیات. اگر آپ زندگی کا اصل مقصد جاننا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. 2 رنگ کی پرنٹنگ اور مضبوط بائنڈنگ میں مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. آج ہی آن لائن آرڈر کریں یا قریبی شاپ سے طلب فرمائیں.
مکتبۃ المدینہ.
عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں بھی کئی شہروں سے اسلام بھائی حاضر ہوتے ہیں اور اسی طرح پاک پتن شریف میں بھی ہمیں سن رہے ہیں, تو یہ بڑا خوبصورت تحفہ ہے جو آپ اپنے گھر کے لیے لے جا سکتے ہیں. گھروں میں بھی یہ کتابیں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے گھر والے بھی اس کو پڑھ کر اس کی برکتیں پائیں, اور آپ چاہیں تو اس کو اپنے مسجد کے امام صاحب کو دیگر علماء کو بھی پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ
ماشاءاللہ.
16 جون 2026 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے تجربے کے مطابق تعزیت کے موقع پر کون سے واقعات یاد دلائے جائیں تو سامنے والے کو بہت تسلی ہوتی ہے؟ جواب, کربلا کے واقعات. سوال نمبر دو, اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سچی توبہ کسے قرار دیا؟ جواب, توبہ کے بعد گناہوں کی طرف نہ لوٹنا. سوال نمبر تین, بلا وجہ اپنی بیماریوں اور آزمائشوں کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا گویا کس کی شکایت ہے، جواب اللہ پاک کی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: مشہود احمد جتوئی پنجاب پاکستان، عاقب علی کراچی سندھ پاکستان، محمد عمر اتاری راولپنڈی پنجاب پاکستان، سفیان اتاری حیدرآباد سندھ، محمد اسد ظفر اتاری ملتان پنجاب پاکستان، محمد علی حسن بھلوال پنجاب پاکستان، نظام الدین بن داؤد ٹنڈو آدم سندھ۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد اسد ظفر اتاری ملتان پنجاب پاکستان، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔
فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو کسی مجلس یعنی بیٹھک سے فارغ ہو کر یہ دعا تین بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے اس خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔